نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي چوتھا پارا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, لیکن یہ محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی وقت جب اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. یہاں پر لفظ بر استعمال ہوا ہے جسے اردو کے کسی ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. بر کا معنی خیر کامل, رحمت, رضائے الہی, جنت, اور عموماً نیکی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا تم اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے, اس کی رضا کو نہیں پا سکتے, اس کی جنت کو نہیں پا سکتے, اور نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہ دو جس سے تم محبت رکھتے ہو. اس لیے کہ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جائے, اور اس کی خاطر کچھ بھی جو دینا پڑے دینے میں انسان کا دل تھوڑا نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی پسندیدہ ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ مالدار صحابی تھے. مسجد نبوی کے سامنے ہی برہا نامی باغ آپ کا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہ باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا, اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے. آپ کو اختیار ہے, جس طرح چاہے اسے تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے, مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا, تم اسے اپنے قرابت داروں اور رشتے داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتے داروں, چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. اس آیت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور, مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ مرغوب خیبر کی زمین کا حصہ ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ فرمایا, اسے وقف کر دو, اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے پیاری ہے, تو میری ایک کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی, میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب تک بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پر دے کر پھر لوٹانا جائز ہوتا تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا. حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میرا یہ گھوڑا میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فی سبیل اللہ ہے. آپ نے اسامہ بن زید سے کہا, تم اسے لے لو. اس بات کو حضرت زید نے اپنے دل میں محسوس کیا. آپ نے فرمایا, بے شک اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آس پاس کی چیزوں پر بھی نظر دوڑائے تو کائنات میں بے شمار چیزیں, اپنی پسندیدہ ترین چیز اور اپنی خوبصورت ترین چیز دوسروں کو دیتی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے آس پاس درخت, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں لیکن بہترین چیز آکسیجن دیتے ہیں. یہ زمین سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں لیکن بہترین پھولوں اور پھلوں کی شکل میں انسان کو لوٹاتے ہیں. یہ زمین سے پانی لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بہترین پانی آبی بخارات کی شکل میں فضا میں چھوڑتے ہیں جو بارش کے آنے میں مددگار ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درخت سایہ تلاش کرنے والوں کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں, اپنے پاس سے گزرنے والوں کے لیے راحت اور آرام فراہم کرتے ہیں, اپنے منظر سے دوسروں کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے غذا کا سامان مہیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پتے بھی گر کر زمین کے اندر پھر زمین میں مختلف طرح کی پودوں کی غذائیت کا سامان بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورج کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، کائنات کی مختلف چیزوں پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک ایک اپنی بہترین چیز سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو پھر انسان جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، کیا اس کا یہ حق نہیں، اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ بھی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے؟ اور پسندیدہ ترین چیزوں میں صرف مال ہی نہیں ہوا کرتا، انسان کی دیگر کوئی بھی چیز، مثلاً اس کا وقت، اس کی اولاد، اس کا علم، کوئی بھی چیز جس سے اسے زندگی میں محبت ہو، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، اللہ کی راہ میں لگانا اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، گویا تمہارا دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا، وہ جان لیتا ہے اور وہ تم کو پلٹائے گا۔ اس کے بعد دو اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر جب کوئی اعتراض اٹھا نہ سکے تو بالآخر انہیں دو چیزیں ملی جن پر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام نہ تھیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ اسی طرح ان کا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنا لیا گیا، تو اس کا جواب بھی آئندہ آیات میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین کی اصل اور دین کی روح کو نہ جانے، وہ اسی قسم کی ظاہری چیزوں پر بحث مباحثہ اور منہ شگافیوں میں لگے رہتے ہیں اور دین کی کچھ چیزوں پر کہیں نہ کہیں سے اعتراض گھڑ لاتے ہیں۔ فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو اور اس کی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے رہیں، وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اصل چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ کسی بھی درجے پر اللہ کی کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی بیت المقدس تو اس کے بعد قبلہ بنا، اس سے پہلے ہی مکہ کا قبلہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، امن میں آ گیا، اس لیے کہ مکہ کے اندر ہر طرح کا امن و امان قائم رکھنے کا حکم ہے، وہاں فوج کشی اور جنگ و جدل ممنوع ہے۔ حرم مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ و معمون ہیں، نہ ان کو شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کے لیے دوڑایا جا سکتا ہے۔ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے، وہاں ہتھیار لگا کے پھرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر حد بھی جاری ہوتی ہو اور وہ وہاں پر پناہ گزین ہو تو اس کو وہاں جا کر پکڑنا اور اس کو خوفزدہ کرنا بھی ممنوع ہے۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، یعنی حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم يحج فیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، جو شخص مر جائے اور حج نہ کرے یعنی استطاعت کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اور چاہتے ہو کہ وہ تیری راہ چلے حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے اور حق کے راستے سے صرف وہی روکا کرتا ہے جسے اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کی فکر ہو. ورنہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو وہ تو اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, وہ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی ہمدردی کرتا ہے, اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کا مددگار ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا راستہ اور اس کا راستہ کوئی مختلف راستہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا, وہ ضرور راہ راست پالے گا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, اللہ کے فرما بردار ہو, اطاعت گزار ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو پھر مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے اور تقویٰ کی حالت میں جان دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. گویا دین پر استقامت کا طریقہ اللہ کی رسی, اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے. ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, اس کو مضبوط پکڑ لو یعنی اس کتاب کو تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تفرقے میں اسی وقت انسان پڑتا ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات, اللہ کی کتاب, اللہ کے دین اور اس کی سیدھی سادھی تعلیمات کو چھوڑ کر جزئیات اور دین کی ان باتوں میں پڑ جائے کہ جن کا براہ راست انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہاں آج قرآن سننے کے لیے موجود ہیں, لیکن اگر آپ قرآن سے نظریں ہٹا کر اور قرآن پڑھنا چھوڑ کر ہر صفحے کی لائنیں گننا شروع کر دیں اور ہر لائن کے لفظ گننے لگیں اور ہر لفظ کے حرف گننے لگیں اور پھر اس کو جمع تفریق میں پڑ جائیں, تو آپ کے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر سے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہو. تو اسی طرح وہ لوگ جو کتاب کی روح کو چھوڑ کر صرف چند ظاہری باتوں کے پیچھے پڑ کر دین میں منہ شگافیاں کرتے ہیں اور بے معنی بحثیں کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ طرح طرح کے اختلافات اور تفریقوں کو جنم دیتے ہیں. اختلاف رائے یعنی ایک حکم کو سمجھنے میں دو آراء کا ہونا, یہ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا, لیکن ان کے درمیان کوئی تفرقہ نہ تھا. یہ کب شروع ہوا؟ یہ اس وقت شروع ہوا جب مرکز عقیدت تبدیل ہوا. اور وہ کیا کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر شخصیات اہم ہو گئیں. لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو بڑا ماننے لگے اور ان کی باتوں کو ہر سے آخر سمجھنے لگے اور اس پر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو تھام لیا جائے اور اس کی کتاب ایسی کتاب ہے جسے پکڑ لیا جائے, تو پھر اختلافات اپنی حدود میں رہتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج ہماری عقیدتوں کے مرکز، ہماری ذاتیں، ہمارے مذہب، ہمارے مسلک، ہمارے گروہ ہو گئے۔ ان سب کو چھوڑ کر صرف مسلمان کہلانا ہماری محبت اور ہماری روح کا حصہ نہ رہا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں، کیونکہ مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہے۔ جب تک مسلمان متحد رہے انہیں کوئی نقصان نہ دے سکا، اور جب مسلمان اختلافات کا شکار ہوئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، ان کے درمیان آپس میں نفرتیں ہوئیں، تو اس وقت دوسروں کو بھی ان پر ہاتھ اٹھانے کا موقع مل گیا، ان کی وحدت بکھر گئی تو ان کی اصلیت بھی کہیں گم ہو گئی۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم، خواہ وہ اختلافات دین کے نام پر ہوں، خواہ سیاست کے نام پر ہوں، خواہ کسی اور وجہ سے ہوں، ان کو کم سے کم کر کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ اسی میں ہم سب کی فلاح اور بہبود ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت مولانا محمد انور کاشمیری بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال جلسے میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے ہیں، بہت غمگین ہیں۔ میں نے پوچھا، حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا، ٹھیک ہے۔ یا مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی؟ میں نے عرض کیا، حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا، میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا، ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، اور دوسرے ائمہ کے مسلکوں پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا، علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہماری ترجیح سے محتاج نہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ ہمارے محتاج نہیں۔ فرمایا، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کریں، اور دوسرے کے مسلک کو غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں۔ اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا، ارے میاں، اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک درست تھا، کون سا خطا۔ اجتہادی مسائل کا فیصلہ بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ خطا ہو، اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ درست ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے، قبر میں بھی منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا رفع یدین چھوڑنا حق تھا، آمین اونچا کہنا درست تھی یا آہستہ کہنا۔ برزخ میں بھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ امام شافعی کو رسوا کرے گا نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگایا، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہ کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ امام ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا۔ اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا، چونکہ رب کریم نے دنیا میں بھی مجتہد کو غلطی کے باوجود ثواب سے نوازا ہے اور ان کی غلطی کو پردہ ڈالا ہے، تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ حشر میں ان میں سے کسی کی غلطی کا اعلان کر کے ان کو رسوا کرے۔ فرمایا، جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، جس پر سب کا اتفاق تھا، سبھی کے مابین جو متفق مسائل تھے، اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھی، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، وہ منکرات، برائیاں جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو دی نہیں جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں۔ اپنے بھی اغیار بھی ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہی ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بدعت پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے مفکر اور عالم مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مائتہ میں رہائی کے بعد علماء سے فرمایا، میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیا اسلام دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیوں تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑنا، دوسرے آپس میں اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہاں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس پر عمل کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ 1400 سال پہلے ہم کو دیا تھا، کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے سب مسلمانوں اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلافات نہ کرو، یہی ہماری ترقی کا اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی دین اسلام نے عربوں کی صدیوں کی نفرتوں اور اختلافات کو ختم کر کے ان کو اکٹھا کر دیا، جیسے کہ مولانا حالی نے فرمایا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اور سر خزرج کے درمیان 120 سال تک جنگ بواس جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی آمد کی برکت سے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور یہ سب کچھ اسلام کی نعمت سے ہوا کہ صدیوں سے پڑی ہوئی مخالفتیں اور نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو کر رہ گئیں۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ یعنی جیسے ایک معاشرے کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، عمارات کی تعمیر کے لیے انجینئرز موجود ہوتے ہیں، اور زندگی کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف ماہرین پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا امانت دار بنایا، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے مسلمانوں تک بھی اور مسلمانوں سے باہر دوسری قوموں تک بھی پہنچائیں۔ لہذا ان میں کچھ ایسے لوگ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے آپ کو خاص کر دیں، جن کی اسپیشلٹی ہی یہی ہو کہ وہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی روحانی امراض، خرابیاں، نفرتیں، عداوتیں اور منکرات کی تمام قسموں کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہوں، ان کے لیے غور و فکر کریں، ان کو دور کرنے کے لیے بہترین علم حاصل کریں، اور اپنا ایک زندگی کا ایک بڑا وقت اس بات پر لگائیں تاکہ یہ تمام خرابیاں معاشرے سے دور ہو کر اسلام کی سچی روح بیدار ہو۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یعنی اختلافات کرنے والے اور مسلمانوں کو کاٹنے والے دنیا کی رسوائی تو ہے ہی، آخرت میں بھی دردناک سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کون؟ امت مسلمہ. کہاں ہوتی ہے وہ؟ ہم ہیں وہ لوگ جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. کیوں بہترین بنایا گیا؟ کہ بہترین کتاب ملی, بہترین دین ملا. ورنہ انسان ہونے کے ناطے تو سب انسان برابر ہیں. اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ کی بات ماننے والا ہو, اور جو اللہ کی بات خود مانے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ اعزاز اور یہ ذمہ داری بخشی گئی تھی. انہیں چنا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم دنیا کو ہدایت کا سامان فراہم کرو, لیکن وہ بھی آپس کے اختلافات میں پڑ گئے اور نیکی کا حکم دینے والوں کے گلے کاٹنے لگے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز لے کر امت مسلمہ کو دیا. آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کو عام کریں اور منکرات کو روکیں, اور اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے اس کتاب میں ہم کو سکھا دیا. فرمایا, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. یعنی اس کام میں اگر مخالفت ہوگی تو بس کچھ زبانی اذیت, کچھ تمہارے خلاف پروپیگنڈا اور کچھ تکلیف دہ باتیں سنو گے, اور اس سے پریشان نہیں ہونا. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ہی مار پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں